الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سجادہ نشین اور جان نشین خانقاہ سراجیہ کندیہ شریف جناب حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دارالعلوم برکاتہ اور اس ادارہ کے محترمین مولانا ضیاء اللہ فاروقی صاحب دارالعلوم برکاتہ حضرات علماء کرام طلبہ اعزام میرے محترم بزرگ اور دوستوں آج پہلی مرتبہ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے اور اس ادارے کی میرے دوستوں یہ ملاقاتیں میرے آپ کے اللہ کے لیے ہیں اور جو ملاقات اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے خزانوں میں محفوظ ہو جاتی ہے ورنہ آدمی روزانہ بیسوں آدمیوں سے ملتا ہے ملاقاتیں کرتا ہے کیونکہ اغراض فانی ہوتی ہے اس ملاقات کا تذکرہ بھی فنا ہو جاتا ہے اور جس کی غرض باقی ہو جس میں اللہ کی ذات ہو تو جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے اس کی ملاقاتوں کے تذکرے کو بھی فنا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا الاخلاہ یوم زن باز باز نادو الا المتقین، یہ قرآن نے خبر دے دی۔ ساری دوستیاں تمہاری جتنی دوستیاں آج ہیں جس بنیاد پر بھی ہیں یہ قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ کاروباری دوستی، سیاسی دوستی، رشتہ داری کی دوستی، ہزاروں دوستیوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ سب دشمنیاں بن جائیں گی، کیونکہ ان دوستیوں میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا۔ اس لیے جن رشتوں میں ناراضگی ہے قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ جن جو رشتے مل کر خدا کو ناراض کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے۔ اليوم یفر المرء من اخیہ، یہ ساری وہ اجنبیوں سے نہیں بھاگے گا، اپنوں سے بھاگے گا۔ آج اپنوں کی خاطر خدا کو ناراض کرتا ہے، یار یہ میرا دوست کیا کہے گا، میرے رشتہ دار کہے گا۔ یہ ہم لوگوں کا منہ دیکھتے ہی میں زندگیاں بسر کرتے ہیں، یہ یہیں سے غلطی کھاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تم پہلے بھی آئے آسمان پر تو تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جب یہاں سے جاؤ گے تو تب بھی تم فرادا اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ لیکن درمیان میں رشتہ داریاں تو لتعارف و تعارف کے لیے بنائی تھی، معصیت کے لیے تھوڑی بنائی ہیں۔ آج ہم نے رشتہ داریوں کو معاشیت کا ذریعہ بنایا ہے. ہمارا ایک عزیز ناحق اور ناجائز کام کر رہا ہے, پوری برادری اس کی پیٹ پر کھڑی ہے کہ ہمارا ناک ڈوب جائے گا اگر ہم اس کی تائید نہ کریں. جبکہ ہمیں سیرت یہ بتاتی ہے رسول اللہ نے سب سے پہلے جو جہاد کیا ہے وہ اپنے قریشی اور اپنے قوم کے خلاف کیا ہے. یہ بتا دیا کہ جہاں اللہ کی ذات کا معاملہ آ جائے وہاں کوئی برادری نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی یاری نہیں. میرے دوستو, یہ ملاقاتیں ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں. آج ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں, مدرسے کے جلسے میں چلے گئے, کچھ دین کے خادم آیا ان سے ملاقات کر لی. کل کو ہمارے نامہ اعمال میں یہی چند چیزیں تو چمک رہی ہوگی, باقی تو سارا سیاہ ہوگا. اور اللہ اپنے فضل سے, اللہ والے فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جویت, اللہ کی رحمت تو بہانے چاہے گی بخشش, یا اگر کچھ بھی مل گیا بہانہ اللہ تعالیٰ فور بخشش فرما دیں گے, یہی بہانے بنیں گے. اس لیے کہتے کچھ کر کے جاؤ, کچھ نہ کچھ تو کر کے جاؤ, خالی ہاتھ نہ جاؤ, کچھ نہ کچھ تو کر. بہانہ رحمت حق بہانہ بھی جو بہانہ بھی جو ہے بھاؤ نہیں چاہتی. اللہ تعالی کی رحمت کا بھاؤ کون دے سکتا ہے بتائیے. تو میرے دوستو, یہ میرے لیے بھی سعادت ہے کہ میں آپ جو دین کی بات سننے لے آئے ہیں, میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ دین کے خادموں کی زیارت کر رہے ہیں, ہم دونوں کے لیے سعادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ہی کے لیے سعادت ہے, ایسا نہیں ہے. حاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ فرمایا کرتے تھے, جو میرے پاس دین سیکھ لے آتا ہے میں اس کی جوتیوں کو بھی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اس کے ملفوظات دیکھیں, اس لیے کہ وہ طالب بن کر آیا ہے. میں تو مطلوب ہوں, تو طالب ہے, اور طالب کی قیمت تو بہت ہے. ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے کراچی میں تعلیم کے دوران یہ شعر ہم نے سنا, اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں, اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت. آپ کی طلب ہونی چاہیے, وہ خود بلا لیں گے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, اللہ نے ہمیں یہ ادارے دیے ہیں. آج پوری دنیا میں ان اداروں کے ذریعے انقلاب آ رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہمیں نہیں پہچانا, مولویوں کو غیروں نے پہچانا ہے, اس لیے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ کیا ہے, آپ کو نہیں پتا. آپ تو کہتے ہیں چٹائیوں پر بیٹھے بےچارے مسکین ہیں. اگر ان مسکینوں کے پاس کوئی دولت نہ ہوتی تو آج بادشاہتیں ہمارے پیچھے نہ لگی ہوتی. ان کا لگنا دلیل ہے کہ کوئی دولت یہ لیے بیٹھے, یا اپنی گدری میں کوئی لال چھپائے بیٹھے. اور وہ کیا ہے, وہ قرآن مجید کا وہ چیلنج ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید اور یہ کتاب سچی کتاب نہیں, تو یا اس جیسی کتاب لے آؤ, یا دس آیتیں لے آؤ, یا ایک آیت اس قرآن جیسی لے آؤ. اس وقت سے قرآن کا چیلنج ہے جب بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عرب میں موجود تھے, وہ بجائے اس کے کہ قرآن مجید کے چیلنج کو قبول کرتے تلواریں لے کر نکل آئے, لڑنے مرنے پر اتر آئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے. آج بھی پوری دنیا میں سچے ایمان والوں کے ساتھ جو کفر کر رہا, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس چیلنج کا جواب تو نہیں دے سکتا, وہ ڈنڈے کا سہارا لے رہا ہے. ورنہ کیا مشکل تھا, ایک آیت بنا کر لے آتے بات ختم ہو جاتی. ایک آیت کیا, ایک لفظ نہیں لا سکتے. یہ وحی الہی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بنڈوری ٹاؤن کے جو شیخ العزیز تھے, فرمایا کرتے تھے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے بوجھ کو نہ اٹھایا ہوتا, انسانوں کی طاقت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کر سکتے. یہ اللہ کی وحی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. پیغمبر السلام پر کیسی کیفیات تاری ہوتی تھی, علماء اکرام سے پوچھے, اونٹنی بیٹھ جاتی تھی وزن کی وجہ سے. اقرا کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی, صرف پانچ آیات. پیغمبر السلام کو تین سال آرام کرایا گیا, اور مدثرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر تسلسل سے وحی آتی پیغمبر السلام کی صحت پر اثر پڑ جاتا. آپ نے وقفہ دے دیا. وہ کہتا بوجھ اتنا تھا اس کا. اور حضرت نے لکھا ہے مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری میں ارشاد فرمایا, درس بخاری میں فرمایا کہ پیغمبر سلام نے یہ بوجھ 24,000 مرتبہ برداشت کیا ہے اور امت کے لیے قرآن ایسے آسان ہو گیا. ابھی بچے آپ کو فر پر زبانی قرآن سنا رہے تھے اور آپ نے بشارت دی, اللہ نے میری امت کے سینے کو انجیل کی کتاب بنایا ہے. تورات انجیل کی کتابیں تختی پر آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے, لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تورات کے لیے اللہ نے جنت کی تختیاں اختیار کی لکھنے کے لیے, اور قرآن کی باری آئی تو جنتیوں کو اختیار کر لیا, سینوں میں قرآن دے دیا اس کے. جنتی تختی نہیں جنتی. الرحمن علم القرآن, کہا اگر کسی پر شان رحمت دیکھنا چاہتے ہو نا اس پر اللہ کی رحمت ہے. ہم تو پتا کیا کہتے جی, اچھا کھاتا پیتا ہے یہ اللہ کی خیر ہے. نہیں اللہ کی خیر ہے. ہاں اگر اللہ کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو دیکھو اس کے سینے میں قرآن ہے. ہوگا رحمان و علم القرآن, شان رحمت نے قرآن سکھایا ہے. میرے دوستو آج یہ بڑی عظیم نعمت ہے یہ مدارس کی ہمارے پاس. مجھے ایک دوست نے کہا کسی ملک جانا ہوا میرا, کہا کہ حضرت قرآن مجید کی تعلیم پوری دنیا میں مفت کی طرح ہے. وہاں بھی اگر کوئی پیسے بھی لیتے ہیں کسی جگہ پر تو کوئی اتنی بڑی ٹیوشن نہیں ہوتی, تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں. انگریزی سائنس پڑھانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں. ہاں یہاں پر بھی اسی طرح ہے. مودی صاحب سے ٹیوشن پڑھائیں گے تو اس کو 1,000-2,000 دیں گے, اور سائنس کی ٹیوشن پڑھانے آئے گا تو اس کو 10,000-20,000 دیں گے, وہ بھی ناز و نخرے کرے گا, اور مولوی صاحب بےچارا فوراً چلا جائے گا. اس لیے کہ واحد طبقہ دنیا پورے پاکستان میں واحد طبقہ علماء قاریوں صلحاء اماموں مزنوں کا ہے جو اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور کبھی احتجاج نہیں کرتے, کام بند نہیں کرتے. ورنہ ڈاکٹر بھی اسپتال بند کر مریض مار دیتے ہیں, انجینئر بیچ میں کام چھوڑ جاتے ہیں, اور اداروں والے کلرک کبھی کر رہے ہیں کبھی کوئی کر رہا ہے, لیکن علماء اکرام نے کبھی احتجاج کیا کہ ہماری تنخواہ کم ہے آج ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. اس سے زیادہ مخلصین کوئی نہیں ہے. یاد رکھو سب سے مخلص طبقہ اس پاکستان میں اور اسلام دنیا میں علماء کا طبقہ ہے, دین والوں کا, دین کے خادموں کا طبقہ ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ جناب حضرت یہ کیا بات ہے, قرآن مجید کتنی عظیم الشان تعلیم ہے لیکن مفت ملتی ہے, بہت آسان ہے. جب کہ انگریزی ہر ایک کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ مفت نہیں ہے, سائنس مفت نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا بھی بات یہ ہے جو ہماری فطری ضرورت ہے نا, فطری وہ اللہ نے مفت رکھی. ہوا ہماری فطری ضرورت ہے, مفت ہے یا نہیں بولو. اللہ معاف فرمائے. یہ جو کرونا آیا ہے, اور جب کرونا کسی کو ہو گیا اور پھر وہ آکسیجن کے سلنڈر لینے کے لیے گیا ہے تو تب اس کو پتا چلا ہے کہ مفت میں جو صبح سے شام تک وہ ہوا دیتے تھے اس کی کیا قیمت ہے. سلنڈر نہیں مل رہے ہیں, منتیں کر رہا ہے, اور یہاں مفت میں ہوا جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری. پھر پانی ضرورت ہے مفت رکھا ہے, کھانا ہے تو وہ بھی سستا رکھا ہے, کم سے کم قیمت کی چیز بھی ہے مہنگی سے مہنگی. تو میں کہا قرآن مجید مسلمان کی فطری ضرورت ہے, اس لیے اللہ تعالی نے پوری دنیا میں اس کی تعلیم کو مفت رکھا ہے. کل دربار الہی میں آ کر کوئی یہ نہ کہ اللہ ہم اپنے بچوں کو کیسے قرآن پڑھاتے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے. اللہ فرمائے گی یہ تمہارے محلے میں, تمہارے شہر میں مدرسے تھے, مسجدیں تھیں جہاں مفت قرآن پڑھانے والے تھے, اپنے بچوں کو تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھایا. اس لیے قرآن مجید نے کہا یترو علیم آیات, یہاں سے بات شروع کی ہے پیغمبر السلام کے احسانات میں کہ اللہ نے اتنا بڑا تم پر احسان کیا, اتنا بڑا احسان کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات تم میں بھیج دی, اور ان کے احسانات کی چار صورتیں بتائیں, بڑی صورتیں. یتلو علیم آیاتی, کیا ہمارا پیغمبر تلاوت آیات کرتا ہے, اللہ کس وحی کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. اگر آپ نہ پڑھتے اور آپ صحابہ کو نہ پڑھاتے تو کہاں جاتے بتائیے, اور آپ نے خود پڑھایا. وہ بڑا ایک مشہور واقعہ عثمان بن ابی العاص, میں ایک بار طائف جا رہا تھا, وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مرکز مبارک طائف میں ہے وہ زیارت گاہ اسی کو کہتے ہیں. آپ کہیں گے ابھی طائف جانا زیارت گاہ تو آپ کو وہیں مزار پر حضرت کے نام کی بہت بڑی مسجد بھی ہے. تو ہم ایک سعودی کے ساتھ گئے کہوں گے ویسے اس وقت اب تو اجازت ہو گئی اس وقت جانے نہیں دیتے تھے تو کوئی سعودی اگر ہو آپ کو لے جائے تو پھر اجازت ہو جائے. تو خیر ہم ان کے ساتھ تھے تو سعودی نے مجھے ایک بڑی عجیب بات کی. جب طائف کا ذکر ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور وہ طائف کے اندر جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, اللہ اکبر, بخاری شریف کی حدیث دیکھیں اللہ کے, آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ رسول کے عاشق ہیں اور تھوڑی سی ہم پر مشکل آ جائے تو دل میں اللہ رسول کے بارے میں بدگمانی آنی شروع ہو جاتی ہے ہمارے. ہمارا اس کا حال یہ ہے, پیغمبر اسلام کو دیکھیں اللہ تعالی کے محبوب ہیں اور طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. خود بخاری کی حدیث سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جب غزوہ احد میں آپ کی کیفیت دیکھی اور روئیں تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو طائف کی اس مصیبت کے مقابلے پر پھر آپ نے اس کی تفصیل جان کی تو بخاری کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ کیا دعا کر رہے ہیں, ان لم تکن ساخطن علی فلا ابالی, اگر آپ ناراض نہیں ہے تو آپ کے راستے میں مارے کھانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. بخاری کو اٹھائیے, اس لیے کہ اللہ والے نے کتنی پیاری بات کی, گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر, گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. ہمیں تو آج چھوٹی سی بات پیش آ جائے تو پتہ نہیں یار اصل غریب اللہ کو ڈٹھے ہاں ہیں کہ ساکوں اللہ پہ رگڑے پیا دیندا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کہتے کسی آج اخبار میں آتی جی فلاں کے گھر میں فاقہ ہے, تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ تو میں نے خود سنا, فرمایا کہ فاقہ تو اپنے بہت پیارے دوست کو دیتے ہارے کو دیتے بھی نہیں. کسی پر فاقہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ کا بہت اونچا مقام ہے کیونکہ یہ ہر ایک کے گھر میں نہیں آتا, یہ پیغمبروں کے اور پیغمبروں کے سچے عاشقوں کے گھروں میں آیا کرتا ہے. اور کہ تین دن فاقہ اگر کسی کے میں تین دن فاقہ آ جائے اور وہ اس کو برداشت کر لے 50 سال تک پوری نسل کی روٹی کھل جاتی ہے. اگر سب میں نہ آئے تو رائے بند کو دیکھ لو. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1947 میں باون نگر میں جمال کی انہیں تشکیل کی تھی اور 1950 میں لے گئے تھے تو بتایا کرتے تھے وہاں پر کس طرح کے فاقے آیا کرتے تھے. اور آج آپ چلے جائیں ماشاءاللہ جو 40 دن لگا کے آتا ہے گھر سے وزن کر کے جائے واپس آئے تو اس کا وزن بڑا ہوا ہوتا ہے, کٹتا نہیں. تو جب ہم طائف جا رہے تو اس نے ایک عجیب بات کو سر ہم نے کہا کہ شیخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مجاہدہ یہاں ہوا اور آپ نے یہ دعا دی اے اللہ ان کی نسلوں میں میرے ماننے والے پیدا فرما دے, کہا کہ اس دعا کا سب سے زیادہ فائدہ آپ بر صغیر والوں کو ہوا ہے. یہ کہا, میں اس کی بات سمجھ گیا. میں کہا بالکل آپ نے یار صحیح کہا, اس لیے کہ اسلام اس بر صغیر میں لانے والے دو انسان ہیں, ایک سندھ کی طرف سے آئے محمد بن قاسم, یہ بھی بنو ثقیف قبیلے کا ہے جو طائف کا رہنے والا تھا اور انہی کے اولادوں میں سے ہے جن کے نام کے داتکوں نے رسول اللہ پر پتھر برسائے تھے, اور دوسرے صحابی رسول عثمان بن ابی العاص بمبئی سے ایمان کو لانے والے ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جو طائف کے رہنے والے تھے اور بنو ثقیف میں سے ہیں, انہی کے اولادوں میں سے. چنانچہ اس کا واقعہ تاریخ میں آتا ہے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ, میں بتا رہا تھا کہ پیغمبر سلام اس تلاوت آیات اس قرآن مجید کی تعلیم کے خود کتنے حریف تھے کہ یہ 10 سال کا بچہ ہے, ان کی والدہ بیوہ ہے اور یہ یتیم ہے, مسلمان ہو گئے. اب بتائیے اس زمانے میں جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی تھی ایک نگاہ میں رسول اللہ کو دیکھوں جیتے, یہ تمنا ہوتی تھی. پہلے تو شاید ہم بات سن لیتے تھے لیکن اس کی گہرائی تک اب بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن تھوڑا سا تجربہ اس دفعہ ہوا مجھے کہ جس وقت یہ عمرے کھلے تو میں فوراً حاضری کے لیے چلا گیا, مدینہ شریف پہنچ گیا, کیونکہ ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی, سات دن پہلے وہ نگرانی میں رکھتے تھے. چار دن کے بعد روضہ اقدس کے معاذہ شریف پر حاضری کی اجازت ملنی تھی آٹھ مہینے کے بعد. اب ہم مسجد نبی میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں. خیر اسی دن انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا سب ٹھیک ہے, آپ مسجد جا سکتے ہیں. اسی دن سے مسجد میں نماز شروع کر دی. اب اندر سے جا کر سلام پیش کر رہے ہیں, روزہ اقدس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ یقین مانیں ایک لمحے کو دل میں چین نہیں آ رہا, حالانکہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے کو دیکھ رہے ہیں, معاذے پر جانے کی اجازت نہیں ہے. چار دن میں دوستوں سے کہا مدینہ شریف کے کہ میرے دل میں بڑی پریشانی ہے, مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی, حالانکہ میں سلام اندر سے پیش کر دیا, لکھا ہے اجازت لکھی ہے کہ مسجد سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں, وہاں کھڑے ہوئے سلام پیش کر رہے ہیں, خود درود پڑھ رہے ہیں. میں نے اتنا غلبہ کر لیا بے چینی کی وجہ سے کہ حالت نیند میں بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن چار دن کے بعد جب اجازت مل گئی, اور وہ بھی ایک اس کے ذریعے ملتی تھی اجازت نامہ, اور حاضری ہوئی, صرف دو منٹ کے لیے معاذے پر کھڑے ہونے کی اجازت ہوئی, آپ یقین مانیں مجھے ایسے لگا میرے دل پر کسی نے برف کی سل رکھ دی. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو دور دراز کے لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ کو نہ دیکھ سکے اور دیکھنا چاہتے تھے, ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا. یہی اس بچے کے دل میں آگ لگی تھی, میں کیسے پہنچوں. اپنی امی سے کہتا ہے بیٹا میرے پاس تو کوئی وسائل نہیں, پیر سے 100 کلومیٹر تو مکہ ہے اور مکہ سے 450 کلومیٹر مدینہ, کیسے بھیجوں تجھے, ہے بھی چھوٹا سا تو. ایک دن آواز لگی طائف میں, ایک قافلہ جا رہا ہے, کس نے جانا ہو, مدینہ شریف زیارت کے لیے جا رہا ہے. اب یہ بچے نے آ کر معلومات لی, انہوں نے کہا ابھی خرچہ پانی جمع کراؤ, سواریاں لے کے آؤ, جیسے کہ ترتیب ہوتی سفر کی, قافلے کی ترتیب ہوتی. اما کے پاس آیا, اما میں نے جانا ہے, ابھی موقع ہے. میرے شیخ عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب فرما کرتے تھے, اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں. ماں کے دماغ میں ترکیب آ گئی, وہ قافلے والوں کے پاس آئی, کہا کہ تمہیں کوئی چھیڑو کی ضرورت تو ہوگی, چھیڑو سمجھتے ہو نا, چھیڑو کی ضرورت تو ہے نا, چرواہے کی ضرورت تو ہے نا تمہیں اپنے اونٹ چرانے کے لیے. انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا یہ میرا 10 سال کا بچہ, اس خدمت کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤ, یہ تمہارے اونٹ چرایا کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چھوٹا سا 10 سالہ نوکر, جہاں وہ اترتے وہ اونٹوں کو لے کر ادھر ادھر چلا جاتا, پانی پلاتا, جو بھی اونٹوں کی خدمت کرتا. مدینہ شریف پہنچے, مدینہ شریف میں ترتیب یہ تھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی وفود آئے وہ اس طرح قیام نہ کرے کہ آبادی کو تکلیف ہو. چنانچہ آبادی سے باہر وہ اپنے کیمپ لگاتے تھے اور وہیں اپنی سواریاں رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کرتے تھے, تاکہ جو اندر آبادی ہے اس مدینہ کی آبادی, اس میں کیونکہ اس میں خواتین بچے مرد آتے جاتے ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو. اب ڈیوٹی کس کی لگی, بچے کی لگی, کہ تم نے سامان کے پاس رہنا ہے اور ہم نے پیغمبر کی خدمت میں جانا ہے. وہ فجر میں جاتے اور پھر چاش کے وقت وہ واپس آتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس فجر سے شروع ہو کر چاش تک چلتی, اس کے بعد پھر ظہر کی نماز میں جب وہ آ جاتے تو عشاء کے بعد وہ آتے. اس بار یہ بچہ اس دوران حفاظت کرتا سامان کی, اور جب وہ واپس آتے تو یہ مسجد نبوی جاتا تو مسجد نبوی خالی ہوتی, کوئی وہاں نہیں ہے. ایک دن گزر گیا, دو دن, تیسرے دن اس کو حال پڑ گیا, ان کا ایسا لو کہ قافلہ واپس مجھے لے جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے طلب ہونی چاہیے انسان میں. تیسرا دن ہوا, اسی وقت گیا چاش کے وقت, بھاگا گیا تو دیکھا کہ ایک بڑی بزرگ شخصیت اور بڑی نورانی شخصیت وہاں پر ہے, اور یہ بیٹھا ہوا مسجد میں رو رہا تھا. تو وہ آئے, نے کندھے پر ہاتھ رکھا, انہوں نے کہا تم بنو ثقیف قبیلے کے ہو؟ ان کہا جی میں بنو اس وفد کے ساتھ آئے ہو. جی جس کے ساتھ آیا ہوں. کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, تیسرا دن ہو گیا. میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں, آپ جب جلوہ فروز ہوتے ہیں تو میں آ نہیں سکتا, اور جب میں آتا ہوں تو آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں. نکاح بھائی بیٹے رو مت, کل اس وقت آنا, میرا نام ابو بکر ہے. سبحان اللہ, میرا نام ابو بکر ہے, کل اس وقت آنا. اگلے دن سبحان اللہ جب اس وقت آئے, پیغمبر سلام انتظار میں تشریف فرماتے اپنے چھوٹے ذمتی کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور پیغمبر سلام کی گود میں گر کر رونے لگ گیا. یتیموں کے والی, بیواؤں کے والی ہیں. خوب رویا, خوب رویا, آپ نے سامنے بٹھایا, تسلی دی, اور آپ نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کو کیا چاہیے, کیونکہ تم یتیم بھی ہو, تیری ماں بیوہ بھی ہے, تمہیں کیا چاہیے؟ تو اسے پتا کیا کہا؟ اللہ اکبر, کہا یہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. طالب علم کا مطالبہ دیکھیے. ہر فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس وقت یعنی جو پیغمبر سلام کے آرام کا وقت ہوتا تھا, کیونکہ قیلولہ زور سے پہلے ہوا کرتا تھا, اور دوپہر کی روٹی کھانا کوئی ضروری نہیں قیلولے میں, وہ کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی. اس لیے پیغمبر صاحب ترمذی میں آتا ہے, رسول اللہ روزانہ آ کر پوچھتے تھے عائشہ سے, آئندہ کے غذا, اے عائشہ ناشتہ ہے؟ آج اگر ہم گھر میں آئے روزانہ بیگم کہے ناشتہ تو ملتا ہے لیکن انڈا ہے کہ نہیں, دو تین دن کہا کہ کی یار اینے مہنگے مہنگے کر دیتے نے حکومت نے انڈے لب دے پی, کتنی بڑی شکایت لگا دیں گے ہم, حکومت کے پیچھے پڑ جائیں گے. اپنا جرم دوسروں کے سر دھرنا ہماری عادت بن چکی ہے, یعنی دیکھتے کہ خود ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ کیا ہے. روزانہ کا معمول ہے, ترمذی اٹھاؤ, آ کر پوچھتے آئندہ کے غدا, لا یا رسول اللہ, آپ کیا فرماتے؟ انی صائم, میں نے روزہ رکھ لیا. یہی تو حدیث ہے جس کی وجہ سے نفلی روزہ اگر زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے تو نفلی روزہ ہو جاتا ہے, اسی حدیث کی وجہ سے, اسی سے استنباط کیا مقام ہے. انی صائم, خوش ہو میں نے روزہ رکھ لیا, روزہ ناشتہ نہیں مل رہا, روزہ رکھ لیا. میرے شیخ فرما کرتے تھے جو غم ملا غم جانا بنا دیا, جو غم ملا غم جانا بنا دیا, عالم روزگار کو آسان بنا دیا. زندگی آسان ہو جاتی ہے آدمی کی. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آرام کا وقت ہے لیکن میں اس وقت تجھے قرآن پڑھاؤں گا. چنانچہ وہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے, رسول اللہ قرآن پڑھاتے اور ان کی گردان اور سب کی کون سنتا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, ان کی بھی ڈیوٹی ساتھ لگ گئی. انہیں یاد رکھو, حضرات صحابہ اکرام کے جو نائب استاد تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نائب استاد تھے. اٹھائے بخاری کی تفصیلات اٹھائے اس میں, اور آپ نے ادھر پوچھا کیف وجدتہ یا ابا بکر, یا ابوبکر کیسا طالب علم ہے؟ کہیں نہ ہو کئی سن کا بہت ذہین اور ذکی ہے, پورا سبق صحیح سے سنا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ڈیوٹی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بمبئی کے سامنے جو اسلامی سلطنتی وہاں گورنر مقرر کیا, یہ وہاں سے تبلیغ کے لیے بمبئی جاتے تھے, وہاں سے اسلام ادھر سے یوں آیا ادھر سے یوں. طائف والے جو رسول اللہ نے دعا دی تھی, اللہ طائف والوں کی اولادوں کو میرے غلاموں میں سے بنا دے, میری امت میں سے بنا دے, اللہ تعالیٰ نے اس کے فیضان سے بڑے صغیر والوں کو دی. یتلو علیم آیات, تلاوت آیات, خود قرآن پڑھاتے تھے صحابہ اکرام کو, صوفا کے صحابہ آپ سے قرآن پڑھتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے باطن کا بھی تزکیہ کرتے تھے, اندر کا تزکیہ باطن کا تزکیہ. آج اللہ والوں کے پاس ہم نہیں جاتے, کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو پاک صاف ہیں. یا تیرا پاک صاف سوچنا ہی دلیل ہے کہ تو پاک نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحم اللہ خلیفہ تھے, ہمارے دادا مرشد تھے, کس نے کہا شلوار ٹخنے سے نیچے اسی کی دیکھی، انہوں نے کہا بھئی یہ آپ اوپر کرو، انہوں نے کہا یہ حدیث شریف میں جو منع ہے وہ اس لیے کہ کبر ہو تو منع ہے، تکبر کے طور پر شلوار نیچے ہو تو منع ہے۔ ہم نے فرمایا یہ دعویٰ کرنا کہ تجھ میں کبر نہیں ہے یہ خود دلیل کبر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تعویلات کر دیتے ہیں، وہ شلواریں نیچے کر کے پھر رہے ہیں، ٹکنوں سے نیچے شلوار جا رہی ہے، جبکہ اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر کہ وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں صلح والی پہلے شکل تو بناؤ، میرے مرشد فرماتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی پہلی شکل بنتی ہے پھر روح آتی ہے، تو پہلے اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دوستوں والی شکل بناؤ گے تو پھر انشاءاللہ ولیوں والی روح بھی تم میں آ جائے گی۔ اس لیے قرآن نے وزر الظاہر اس میں باطنہ، پہلے ظاہری گناہ چھوڑنے کا بیان ہے پھر باطنی گناہ چھوڑنے کا بیان ہے، تو پیغمبر اسلام نے باطن کا بھی تذکیہ کیا، صحابہ یقین یہ جو اللہ والے کرتے ہیں، مرشد کرتا ہے، خانقاہوں میں کام ہوتا ہے کہ باطن کو پاک کیا جاتا ہے، باطن کی گندگی نکالی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ اس کے اندر گندگی ہے۔ اس لیے ایک بات ضمن ناگی میں آپ کو بتا دوں، خصوص ان لوگوں کو جو حرمین شریف ہیں، حاضری کے اللہ جن کو لے جائے، یہ بات حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے لکھی ہے، فرمایا کہ حجر اسود سرجن کی طرح ہے، دل کا آپریشن کر دیتا ہے، جب آدمی پہلی دفعہ جا کر اس کا استلام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے یہ دل کا آپریشن کر دیتا ہے، اگر دل میں خیر ہوتی ہے تو اس کے خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر شر ہوتا ہے تو اس کے شر میں اضافہ ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر شر میں اضافہ دیکھے توبہ طائب ہو، اللہ سے معافی مانگے، اپنے شر کو دور کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دربار الہی سے راندہ درگاہ ہو کر آئے۔ اور یا ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ حاجی صاحبان یہاں بڑے اچھے اخلاق ہیں، وہاں اخلاق بھی ختم ہو جاتے ہیں ان کے، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کون سی ہے، زمانہ کون سا ہے، شر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ والے بھی دل کا آپریشن کر دیتے ہیں، اس میں سے گند نکالتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے بڑا دلچسپ واقعہ حضرت کا لکھا، کہ ایک ذمہ دار نے حضرت کو لکھا، وہ نمبر دار تھا، کہ میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے، ہم نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں میرا بیان ہے، میں وہاں آ رہا ہوں تو وہیں پر آپ مجھے مل لینا۔ تو خیر جب وہاں پر پہنچے تو چار پائیوں پر بیٹھ گئے، تو یہ ذمہ دار صاحب آ رہے ہیں، مٹھائی کی ٹوکری سر پر اٹھائی ہوئی ایک آدمی نے اور ایک نے ہار لیے ہوئے، تو اگر لوگ مریدی کے لوازمات میں سے سب کو سمجھتے ہیں، اور میاں اصلی مرید پیر ایسا کام نہیں کرتے، اصلی پیر تو کہتے ہیں کہ خالی دل لے کے آ، بھر کے لے کے جا، خالی دل لے کر آ، خالی دل، دل میں اپنی حیثیات کو ختم کر، کیونکہ مولانا رومی نے نصیحت کی ہے، ہر خدا پستی آپ آ جا روت، جہاں پر نچان ہوگی وہیں پانی جائے گا، اچان پر پانی نہیں جاتا، سیلاب بھی آئے تو ٹیلوں پر پانی نہیں چڑھتا، لیکن لوگ جالیوں کے پیچھے چل لگ جاتے ہیں۔ چالیوں ایک بات میں ضمناً آ گئی، کہتے جی جہاں کسی پیر مرشد جی جالی پیر، پیر بھی ہیں جالی، میں نے کہا جالی وہیں ہوتا ہے جہاں اصلی ہو، جہاں اصلی نہ ہو تو جالی نہیں ہوتا، نقلی نہیں ہوتا، اگر اصلی شہر نہ ہو تو نقلی، تو اگر کوئی پیر نقلی ہو گیا تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلی نہیں ہے، بھائی نقلی شاید ملتا ہے یا نہیں، اس کا کیا مطلب، اصلی نہیں ہے دنیا میں، اصلی ہے تو نقلی ہے، اس کی نقل بنائی گئی، اصلی گھی ہے تو نقلی بنا، اصلی مرشد ملتے ہیں تو نقلی، اب تیرا کام ہے ڈھونڈنا شہر کے لیے، تو پوچھتا ہے بزرگوں بابوں سے کہ اصلی شہر کی پہچان کیا ہے، ابا جی دادا جی، تو کسی نے پوچھ لیا اصلی مرشد کی پہچان کیا ہے، یہ پوچھو، تو وہ لے کر آ رہا ہے، تو حضرت تھانوی رحم اللہ نے پوچھا کون ہے، کہا یہ فلانا ذمہ دار ہے آپ سے بیعت ہونا چاہتا تھا، کہا یہ ساتھ کون ہے، کہا جی ہمارے ہاں بنگار ہوتا ہے، بنگار یعنی کسی کو بھی پکڑ کر اس سے کام ذمہ دار لے سکتا ہے، تو اس کا نوکر ہو یا نہ ہو، یہ گاؤں دیہات میں ایسی ہوتا ہے، تو یہ جو آدمی ہے یہ تو کہیں ملازم ہے، لے کر یہ اس کے ہتھے چڑھ گیا، یہ مٹھائی کا ٹوکرا اس کے سر پر رکھا ہے، وہ تو حکیم الامت تھے، جب وہ قریب آیا پہلے سلام ہو گیا، تعارف کرا دیا، کہا میں نے حضرت آپ سے بیعت ہو رہا ہے، اور خط بھی دکھایا، اس کے بعد مٹھائی جب وہ پیش کرنے لگا نا تو حضرت کھڑے ہو گئے، ٹھہرو یہ ابھی مٹھائی اپنے پاس رکھو، ہم نے آگے جانا ہے جلسہ گاہ میں، وہاں آپ کو بیعت کریں گے. اب مٹھائی کی ٹوکری ذمہ دار صاحب کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ مجمع زیادہ تھا، وہ جس نے پہلے اٹھائی تھی وہ بھی پیچھے کہیں چلا گیا. اب ذمہ دار صاحب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو سب جبے کبے کے اندر خدام، کیونکہ خاتموں کو دیکھ کے بھی آدمی سمجھ لیتا ہے شاید یہی پیر صاحب ہیں. ہمارے حضرت کے خادم تھے حضرت میر صاحب، میری چیز میں وہ بڑے ماشاء اللہ ایسے لگتے تھے، وہ بھی بڑے مرشد تھے حضرت کی خدمت میں. تو یہ ہمارے بھاون نگر سے ایک مولوی صاحب گئے، کہا میں نے حضرت کے پاس جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے فلاں بتا بتا دیا. تو وہ حضرت میر صاحب خانقاہ میں لیٹے تو انہوں نے کہا بھائی یہ مشبہ مقطع یہی حضرت صاحب ہے، اور حضرت کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی. جب کافی دیر دباتے رہے ان کو بھی مزہ آتا رہا میر صاحب کو. اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر بعد بھی کیسے آئے، انہوں نے کہا حضرت سے ملنا، کہ حضرت تو اندر ہے. تو مولوی صاحب چھلانگ لگا کر وہاں جا بیٹھے کہ میں اتنی دیر ویسے ہی پاؤں دباتا رہا. اب اس نے جو دائیں بائیں دیکھا، ذمہ دار نے کہا کہ سارے مشبہ مقطع ہے، ٹوکری کس کو دو؟ تو ٹوکری اس کے ہاتھ میں آ گئی. اب حضرت کے پیچھے پیچھے ٹوکری لے کے چل رہا ہے، پورا گاؤں دیکھ رہا ہے کہ جناب مرشد کے پیچھے وہ ٹوکری خود اٹھا کے جا رہا ہے، جب کس نے گلاس بھی نہیں اٹھایا. اور پھر جب تھک گیا تو کندھے پہ رکھ، جب مزید تھکا تو سر پہ رکھ لی. تو حضرت نے پوری بستی کے بازار میں سے گھما کر جلسہ گاہ میں لے آئے، کہا کہ ادھر آؤ بھی پہلے تم بیعت ہو جاؤ. بیعت کیا؟ پھر پوچھا بھی تجھے کون سی روحانی بیماری ہے؟ تو کہا کہ حضرت جو بیماری تھی نا وہ نکل گئی میری. یزکی پیغمبر السلام کی، ابھی ترمذی جلد ثانی میں دیکھی یہ روایت کیسے تذکیہ فرماتے تھے. یہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سفر میں تھے، میرے اونٹ کی رسی ٹوٹ گئی، تو میں نے کہا کہ میں رسی کہیں غریب میں کوئی گاؤں ہو تو وہاں سے رسی لے آؤں. تو کہا ہر ایک اونٹ کی اپنی رسی ہوتی جس سے پاؤں کو باندھتا ہے. تو کہا میں نے دیکھا تو ادھر کنواں تھا، تو کنویں پر کچھ خواتین تھیں، تو میں ادھر چلا گیا. تو میں نے کہا بھی کوئی رسی وغیرہ ہے، لیکن وہ خواتین تھی، میں بھی جوان تھا وہ بھی جوان تھی، تو گپے شروع کر دی، گپ شپ لگانے لگ گیا. پیغمبر السلام ادھر نکلا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت وہ گم شدہ اونٹ کی رسی جناب وہ تلاش کر رہا ہوں، وہ بہت سرکش ہے میرا اونٹ، اس کو باندھنے کے لیے میں رسی تلاش کر رہا ہوں. آنے پر میں ٹھیک ہے، کہتے جب بھی رسول اللہ کے سامنے آتا تو آپ پوچھتے وہ تیرے سرکش اونٹ کا کیا ہوا، تیرے سرکش اونٹ کا کیا ہوا؟ تو کہ یہاں تک کہ میں نے سامنے آنا چھوڑ دیا، ڈر کی وجہ سے سامنے آنا. میں مدینہ بھی آ گئے تو میں مجلس میں آؤں تو پیچھے چھپ کر بیٹھ جاؤں. ایک دن میں نے کہا، میرا دل رونے لگا کہ میں تو پاس بیٹھنے والا آدمی، خدمت کرنے والا، میں پیچھے بیٹھا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ مجھے فون پوچھے تیرے سرکش اونٹ کا کیا ہوا. تو ایک دن میں سامنے آیا تو میں دیکھتے فور فرمایا تیرے سر کس اونٹ کا کیا ہوا. بلکہ اے اللہ کے نبی مجھے اللہ سے معافی دلا دیجیے، میرا نفس سیدھا ہو گیا ہے، مجھے اللہ سے معافی دلا دے. وہ یزکی ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے انعام ان درسگاہوں کو سمجھو، ان کے ساتھ تعاون کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو. میں تو کہتا ہوں اس زمانے جب ان مدارس کے خلاف پوری دنیا میں کفر لگا ہوا ہے، اس زمانے میں ان مدارس سے جو محبت کرے گا قیامت انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی. کیونکہ ہر شے کی قیمت اس وقت ہوتی ہے جب مارکیٹ میں چیز نہ ہو، جب مارکیٹ میں اس کے خلاف ہوں تب اس کی قیمت لگا کرتی ہے، ورنہ مارکیٹ میں اگر چیز بہت زیادہ ہو تو پھر وہ اتنی قیمتی نہیں ہوتی. میرے شیخ فرمایا کرتے اس زمانے میں اللہ کو لینا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کے طلبگار ہی نہیں ہے. پہلے تو طلبگار تھے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی، آج اللہ کا طالب بھی نہیں ہے. جب آج اللہ کو طلب کرو گے جلدی اللہ مل جائیں گے. جیسے کہ اللہ والے ایک آدمی نے کہا اللہ تو کیسے ملے گا، کہا گناہ چھوڑ دو میں تجھے مل جاؤں گا. چند دن گناہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کی تجلی قلب میں محسوس کی، تو فرمایا تو کہنے لگے جماعت چند دادم جا خریدم بحمد اللہ جب ارضا خریدم. میرے دوستو چند کوڑیوں، چند ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ تھی، کہتے میں نے وہ دی اور اللہ تعالیٰ مجھے مل گئے. تو میرے دوستو زمانے میں ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھنا آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. اور اپنی اولادوں کو پڑھائیں، ان کو پہلے قرآن کی تعلیم، پھر خود بھی بناؤ. بھائی کو ترکی کا صدر جو ہے وہ حافظ قرآن ہے اور صدر بھی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا حافظ قرآن، وہ صدر بھی بن جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بن جائے، سب کچھ بن جائے، لیکن سینے میں اس کو قرآن تو ہو، مولویوں کے پاس ہو کے تو آیا ہو، پھر مولویوں کیسے قدر کرے گا؟ کبھی کبھی بڑا افسر آ جاتا ہے اور بڑا قدر کرتا ہے، ہاں یہ اتنے اونچا اور اتنی علماء قدر کر رہا ہے، پتہ چلا کہ حافظ قرآن ہے مدرسوں میں رہا پہلے۔ ہمارے یہاں دو ایک آرمی کے افسر آ گئے، ویسی تحقیق کرنے آ گئے، آ جاتے ہیں بےچارے، ان دنوں میں کافی معاملہ ایسا تھا، تو مدرسے میں آ گئے تو میں نماز اثر کے لیے جا رہا تھا، تو وہ آج چونکہ ہمارے یہاں چھامنی ہے، تو ان چھامنی والوں کا اگر تبادلہ سخت جگہ ہو جائے نا تو یہ بکرے چھترے مدرسے میں بھیجتے، جی دعا کرو تبادلہ منسوخ ہو جائے، کیونکہ ایسی جگہ لگا ہے کہ پتہ نہیں بچ کے واپس بھی آتے کہ نہیں، جگہ نہیں میں بتاتا کہاں کرنا، تو پھر بکرے چھترے بھیجتے رہتے ہیں مدرسے کے اندر۔ پھر وہ میجر صاحب، دونوں میجر تھے، میں ایسے ہی گزرا تھا، انہوں نے کہا جی وہ فوجی گاڑی کھڑی تھی، تو خیر وہ ملاقات تعارف کرا، انہوں نے کہا جی میں بھی حافظ ہوں۔ تو میں نے کہا یار میں تو گاڑی دیکھ کر، بلکہ ہمارے جو چوکیدار تھا وہ بھی آپ کے پیچھے پتا کیوں بھاگا ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے گاڑی بکری چھترے لے کے آتی ہے اور ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو کہہ جی آپ جلدی ہمیں فارغ کرو، رسید دو تاکہ ہم جا کر رپورٹ کریں کہ بھئی ہم نے وہ بکرا مدرسے میں دے دیا ہے، یہ تو سمجھے تھے بکرا لے کر آئے اور آپ ہماری انکوائری کے لیے آئے۔ تو میں نے کہا آپ نے مدرسے میں پڑھا کہ جی پڑھا ہے، تو میں نے کہا وہاں روٹیاں کس کی کھائیں، آپ کے گھر سے آتی تھی، کہیں لوگ تعاون کرتے تھے، میں نے کہا آپ کو تو پتا ہے نا، رپورٹ لکھ دو نا کہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب کامیاب کرے، جو یہاں پر بھی بنیاد رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم تو اب کمزوری کی بنیاد پر بنیاد رکھ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اس کو مکمل فرمائیں گے اور اس کو خوب آباد اور شاد کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت